जहाँ के साथ मोहम्मद मेहदी शराफत हाजिर है। हमारा ईमेल एड्रेस है andaz_jahan@sahartv.ir और हमारी वेबसाइट का पता है urdu.sahartv.ir। और अंदाज़ जहाँ में आज हमारी गुफ्तगु का मौजू है इनकलाब मिस्र और अमरियत की बाकियात। तो लीजिए मुलाहिज़ा फरमाइए अंदाज़ जहाँ। नाज़रीन, मिस्र में माजूर डिक्टेटर हुस्नी मुबारक को सजाए मौत के बजाय उम्र कैद की सजा दिए जाने को इस मुल्क के अवाम डिक्टेटर को बचाने की राह में पहला कदम करार दे रहे हैं। और अदालत के फैसले के बाद एक बार फिर मिस्र में वसी पैमाने पर मुजाहिरों का सिलसिला शुरू हो गया। काहिरा का तहरीर स्क्वायर एक बार फिर इनकलाबियों के इज्तिमा का मरकज बन गया। अवाम ने बुध को भी काहिरा में मिलियन मार्च किया और तहरीर स्क्वायर पर इस वक्त भी लाखों इनकलाबी अवाम जमा है। मिस्र के अवाम का कहना है कि इनकलाब के दौरान सैकड़ों लोगों को खाको खून में गजना करने, उन्हें शहीद करने और हजारों लोगों को जख्मी करने की पादाश में माजूर डिक्टेटर हुस्नी मुबारक को कम से कम सजाए मौत मिलनी चाहिए। मिस्र के तमाम इनकलाबी तंजीमों और इस्लामी जमातों ने भी डिक्टेटर हुस्नी मुबारक, उसके बेटों और उसके साथियों के बारे में अदालत के फैसले को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। इंसाफ और आजादी पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद मुर्सी ने ऐलान किया है कि अगर वो इलेक्शन जीत गए तो हुस्नी मुबारक और उसके साथियों पर दोबारा मुकदमा चलाएंगे, जबकि सदारती इलेक्शन के दूसरे मरहले में पहुंचने वाले दूसरे उम्मीदवार अहमद शफीक ने अदालती फैसले की हिमायत का ऐलान किया है और कहा है कि इसकी मुखालिफत नहीं होनी चाहिए। मिस्र के अवामी हल्कों और इनकलाबी तंजीमों का कहना है कि अहमद शफीक अगर इलेक्शन जीत गए तो न सिर्फ ये कि वो डिक्टेटर हुस्नी मुबारक की उम्र कैद की सजा भी खत्म करवा देंगे बल्कि आमराना हुकूमत दोबारा बहाल हो सकती है। इसी के साथ मिस्री आवाम के इस मुतालबे में भी तेजी आ गई है कि आमरियत की बाकियात को मिस्र की सियासत में सरगर्म हिस्सा लेने और इलेक्शन में बतौर उम्मीदवार शिरकत करने पर पाबंदी लगानी चाहिए और आमराना दौर के आखिरी वजीर आजम अहमद शफीक को सिदारती इलेक्शन के दूसरे दौर से बाहर किया जाना चाहिए। हकीकत यह है कि मिस्र के आवाम को अपने इनकलाब के अगवा होने का खदशा लाहिक है। उन्हें मिस्र की हुक्मरा फौजी काउंसिल पर कतअन एतमाद नहीं है और वो ये समझते हैं कि अहमद शफीक को धांधली और साजिश के जरिए सिदारती इलेक्शन के दूसरे मरहले में पहुंचाया गया है। इसी के साथ उन्होंने ऐलान किया है कि वो अपने इनकलाब के तहफ्फुज के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। इस मौजू पर गुफ्तगु के लिए आज हमने तेहरान स्टूडियो में दावत दी है सियासी उमूर के माहिर और ईरान के मुमताज तजिया निगार जाफर कन्नाद बाशी को। तो आइए उनसे गुफ्तगु का आगाज करते हैं। कन्नाद बाशी साहब, स्टूडियो में आपका खैर मकदम है। मिस्र में माजूर डिक्टेटर हुस्नी मुबारक को उम्र कैद की सजा दिए जाने के बाद अवाम के मुजाहरों में एक बार फिर शिद्दत आ गई है। अवाम का कहना है कि उसको सजाए मौत के बजाय उम्र कैद की सजा दिया जाना ये उसको बचाने की राह में पहला कदम है। दूसरी जानिब दूसरे मरहले में पहुंचने वाले सिदारती उम्मीदवार अहमद शफीक का कहना है कि यह फैसला मुनसिफाना है और इसकी मुखालिफत गलत और हिमाकत है। आप क्या कहते हैं?
اولا سلام عرض میکنم خدمت
بسم الله الرحمن الرحیم میں سلام عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں اور آپ کے ناظرین کی خدمت میں اور اس سلسلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے سوال کے بارے میں یہ اشارہ کرنا ضروری ہے کہ مصر کے عوام کو یہ توقع تھی کہ عدالت کا فیصلہ جو ہے وہ حقائق کے مطابق سامنے آئے گا. حسنی مبارک اور اس کے بیٹے اور اس کے معاونین بہت سے جرائم میں ملوث رہی ہیں اور اس میں جو ہے وہ شدید مالی بدعنوانیاں بھی شامل ہیں جس میں سابق ڈکٹیٹر اور اس کا خاندان جو ہے وہ ملوث رہا ہے اور کئی برسوں تک ان لوگوں نے مصر کی قومی دولت و ثروت کو لوٹا ہے اور غارت کیا ہے اور یہ لوگ خود سیکیورٹی سروسز میں جیسے فوج اور پولیس کے درمیان جو ہے وہ اس لوٹ کھسوٹ کو جو ہے وہ تقسیم کیا کرتے تھے اور یہ جرائم جو ہے وہ انقلاب کے دوران نہیں ہیں بلکہ بہت برسوں سے پہلے یہ جاری تھے اور انقلاب کے دوران ان لوگوں کا ایک جرم یہ ہے کہ ان لوگوں نے پولیس کو عوام پر فائرنگ کرنے کا حکم دیا تھا جس میں 3000 افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں. ایک اور جرم ان کا یہ ہے کہ حسنی مبارک اور اس کے اعلی کاروں نے جو ہے وہ مصر پر 30 برسوں تک ایمرجنسی قائم رکھی اور 30 برسوں تک ایمرجنسی کے قانون کے تحت مصر میں جو ہے وہ گھٹن کی فضا تھی اور مصر کو جو ہے وہ ترقی سے دور رکھا گیا. اس کے علاوہ جو ہے وہ حسنی مبارک کا ایک جرم یہ ہے کہ اس نے صہیونی حکومت کا جو ہے وہ سفارت خانہ جو ہے وہ قاہرہ میں کھولا. ان سارے جرائم کو دیکھتے ہوئے ملت مصر جو ہے وہ مبارک اور اس کے بیٹوں اور اس کے معاونین کے شدید مخالف ہیں اور ان لوگوں سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ ملک میں جو ہے وہ داخلی پالیسیاں اور داخلی سیاست جو ہے وہ عوام کے فائدے میں ہونی چاہیے لیکن مصر میں ایسی بات نہیں دیکھی گئی. مصر میں 26% لوگ ایسے ہیں جنہیں جو ہے صاف پینے کا پانی میسر نہیں ہے. 46% لوگ ایسے ہیں جنہیں اپنے گھروں میں استعمال کرنے کے لیے ایندھن میسر نہیں ہے اور حسنی مبارک نے جو ہے یہ بھی کام کیا تھا کہ اس نے اپنی فوج کو کم کر دیا تھا اور امریکیوں کے لیے جو ہے وہ ہر طرح کی سہولتیں مہیا کر رکھی تھیں. یہ کام جو ہے وہ کسی بھی ملک کے لیے جو ہے وہ ایک لعنت کا حکم رکھتا ہے چونکہ فوج ملک کے دفاع کے لیے ضروری ہے اور حسنی مبارک کے معاونین جو ہیں وہ مصر کو دیگر ملکوں کا اعلی کار بنانے اور مصر کی ترقی کو روکنے اور مصر میں ایک طرح کی انٹیلیجنس کی حکومت قائم کرنے میں یہ لوگ سب ملوث رہے ہیں. اسی بنا پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے صبر کا پروانہ پر پیمانہ جو ہے وہ لبریز ہو گیا اور عوام نے انقلاب کیا اور مصر کی عدالت جو کہ سابق ڈکٹیٹر حکومت سے وابستہ ہے اور اعلی فوجی کونسل جو موجود ہے اس سے قطعاً اس بات کی توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ سابق ڈکٹیٹر کے خلاف جو ہے کوئی کڑا حکم دیا جائے. لہذا اس
بہت بہت شکریہ کنت باشی صاحب. اور ناظرین چلتے ہیں لندن اسٹوڈیو جہاں بر صغیر کے ممتاز دانشور ڈاکٹر مخصوص صدیقی صاحب موجود ہیں. صدیقی صاحب السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
صدیقی صاحب مصر کے معزول ڈکٹیٹر حسنی مبارک اس کے بیٹوں اور اس کے مشیروں کے بارے میں عدالتی فیصلے پر آپ کا تبصرہ کیا ہے؟
ابھی جیسا ہم نے سنا کہ یہ تو ایک طرح کا کھیل ہے
جی.
اور جبکہ یقین نہیں آتا کہ ان لوگوں کے خلاف حسنی مبارک اس کے بیٹوں کے خلاف اور فوجی افسران کے خلاف جو انہوں نے جرائم کیے ہیں اس کے ثبوت میں کوئی کمی نہیں ہے, اور حیرت کی بات ہے کہ اس طرح سے ان کو سب سے پہلے تو حسنی مبارک کو ایک 250 لوگوں کے قتل کے, ان کو مارا جانے کے, اس کے ایکسیسریز کے سلسلے میں اس کو انہوں نے جو سزائے عمر قید کی سزا دی ہے وہ ہے, اور حالانکہ جو جو عدالت میں جو کیس گیا تھا وہ تقریباً 600 افراد کے بارے میں تھا, اس میں 6 آفیسرز بھی شامل تھے, ان کے خلاف جو گواہی جو تھی وہ بالکل کسی یعنی پکی طور پہ موجود تھی, اس سب کو جو ججوں نے عدالت نے رد کر کے اور ان کو تو بری کر دیا آفیسر سے, اور اس کو حسنی مبارک کو جو سزا دی ہے اس کے بارے میں میں یہ کہوں گا کہ جو آرمی جو فوج اس وقت جو ملک چلا رہی ہے, اس حکومت کر رہی ہے, اس نے ایک طرح سے کہا جائے کہ حسنی مبارک کو سیکریفائز کر کے یعنی اس کو آفیسر ہٹا کے عوام کا جو غصہ تھا اس میں کم کرنے کی کوشش کی ہے, کہ انہوں نے یہ کہا کہ بھئی جو سب سے بڑا جو اوپر سے جس نے سب سے زیادہ بدعنوانیاں کی تھی, جو سب سے زیادہ جس نے ظلم کیے, تو 30 سال سے جس نے اسٹیٹ آف ایمرجنسی لگائی ہوئی تھی اس کو ہم نے راستے سے ہٹا دیا ہے, اور اس کے بعد باقی جتنے لوگ جو اس میں شامل تھے, جس کے اندر نہ صرف یہ 6 آفیسرز ہیں بلکہ اس کے علاوہ اور بھی فوج کے بہت اونچے اونچے افسران شامل ہیں وہ, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے دو بیٹے حسنی مبارک کے دونوں بیٹے یعنی گمال اور آلہ, انہوں نے ان کے جرائم کی تو کوئی انتہا نہیں ہے, جس طرح سے ان لوگوں نے اپنے باپ کے ساتھ مل کے ملک کو لوٹا اور بلینز آف ڈالرز, یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو کہ ان کے سب سے بڑے سپورٹر اور حامی امریکہ, اس کے تمام اخبارات نے یہ بات کھل کر سامنے رکھی کہ 50 سے 70 بلین ڈالر جو ہیں اس نے انہوں حسنی مبارک نے اور اس کے بیٹوں نے ملک سے لوٹے ہیں, اس سب کو یعنی اس کا پورا جو کیس تھا وہ اس کو اس سے ان کو ان لوگوں کو پورا بری ذمہ کر دیا, یعنی اس کے اور اس جو جس طرح سے ان لوگوں نے دہشت گردی پھیلائی تھی کہ جو بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ کوئی بھی بڑی بزنس جو تھی وہ وہاں کے اوپر چلی نہیں سکتی تھی مصر میں, جبکہ ان لوگوں کا اپنا بھتا ان کے بیٹوں کا بھتا وہ ان کو نہ پہنچتا رہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف ایک حسنی مبارک کو ایک طرح سے انہوں نے قربانی کا بکرا بنا کے فوج نے, اور باقی جو جتنے جو جرائم تھے اس سے وہ بری ذمہ ہو گئے, اور یہ کوشش یہ ہے کہ جو عوام کا غصہ جو ہے اس میں کمی کی جائے, یہ وہی والی بات ہے کہ جیسے کہ آپ کیتلی کو ابال لیں اور اس میں سے سٹیم نکل رہی ہے, اگر آپ اس کو سٹیم کو نہ نکلنے دیں تو کیتلی پھٹ جائے گی, تو انہوں نے اس کا سٹیم کا والو تھوڑا سا کھول دیا تاکہ اس سے جو ہے اس کی جو گرمی وہ نکل جائے اور عوام جو ہے وہ ان میں ٹھنڈک آ جائے, حالانکہ جہاں تک مجھے علم ہے کہ اس دفعہ یہ عوام دوبارہ سے تیار ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں, ابھی جیسے ہم نے دیکھا کل لاکھوں کی تعداد میں وہ تحریر اسکوائر میں وہ کل جمع ہو گئے تھے, اور لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اس طرح اگر ہم سے یہ انقلاب ہمارے ہاتھ سے چھینا گیا تو ہم دوبارہ سے ہم اسے اس انقلاب کو دوبارہ سے شروع کریں گے, لیکن بدقسمتی یہ ہے جیسا میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس انقلاب میں اور دوسرے انقلابات میں جو سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ جو ایران کے انقلاب سے مجھے کہنا چاہیے کہ اس میں کوئی ان کی لیڈرشپ کوئی قائد جو ہے کوئی اسلامک لیڈرشپ موجود نہیں ہے, اور یہ ایک طرح کا اسپونٹینیس اسے شروع ہوا تھا, اور جو اسلامک جو اخوان المسلمون سے یا جو اسلامی جو گروپس ہیں اس سے اس قسم کی ان کو لیڈرشپ نہیں مل پائی, اور جب تک یہ لیڈرشپ نہیں ملے گی مجھے تو خدشہ یہ ہے کہ یہ آرمی کا پورا یہ پلان ہے کہ یہ پورے کا پورا جو ابھی جتنی محنت ہوئی اور ہزاروں لوگوں نے اپنی جانیں دی ہیں یہ رائگاہ نہ چلی جائیں.
بہت بہت شکریہ صدیقی صاحب, بہت بہت شکریہ قناب باشی صاحب. ڈاکٹر مقصود صدیقی کی گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. مصر کے عوام کو خدشہ تھا کہ ان کا انقلاب اغوا کرنے کی کوشش کی جائے گی, یہ تشویش ان کے اندر پائی جاتی تھی. احمد شفیق کے صدارتی الیکشن کے دوسرے مرحلے میں پہنچنے کے بعد ان کی یہ تشویش بڑھ گئی اور ان کا یہ خدشہ جو ہے بڑھ گیا. حسنی مبارک کا جو فیصلہ آیا تو اب ان کا یہ خدشہ یقین میں بدل رہا ہے کہ ان کے انقلاب کو اغوا کرنے، سبوتاج کرنے، ٹریک سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. صدیقی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ مصر کے انقلاب میں جو ایک نقص کہیں، ایک کمی یا جو ایک مشکل ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے انقلاب کی طرح جیسے امام خمینی کی لیڈرشپ تھی، بہت ہی مضبوط قیادت تھی، وہ قیادت ایسی کوئی ان کے پاس نہیں ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں؟
واقعیت یہ ہے کہ ہمینطور ہے،
بات انہوں نے صحیح کی ہے، اور انہوں نے جو یہ کہا ہے کہ مصر کے انقلاب میں ایک مرکزی قیادت نہیں ہے، تو یہ بات جو ہے وہ صحیح ہے. اس کا فقدان ہے مصر کے انقلاب میں، اور کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو مصر کے عوام کی ہر موڑ پر رہنمائی کر سکے. اسی کے برخلاف آپ ایران کے اسلامی انقلاب میں دیکھتے ہیں کہ حضرت امام خمینی قدس سرہ کی ذات ایسی ذات تھی جو ایک متمرکز شخصیت تھی، اور آپ نے ہر لمحے اور ہر خطرناک موڑ پر ملت ایران کی راہنمائی فرمائی تھی. مصر کے انقلاب میں کچھ امور کا جائزہ لینا ضروری ہے. یہ بات قطعاً منطقی نہیں ہے کہ اگر پہلی والی حکومت کو جانا ہے، ختم ہونا ہے، وہ دوسری حکومت کے لیے انتخابات کروائیے. کسی بھی طرح سے لاجیکل نہیں ہے یہ، کہیں بھی آپ جو ہے منطق کے کسی بھی معیار سے اس کو قبول نہیں کر سکتے. دیکھیں اب مصر کی عدالت نے جو حسنی مبارک اور اس کے ٹولے کے بارے میں جو فیصلے پیش کیے ہیں، یہ ایک بڑی اچھی مثال ہے. عدالت کے فیصلے آنے کے سامنے آنے کے بعد لوگوں نے جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر اس عدالت کے فیصلے کی مخالفت کی. اب اگر ایسے ہی ادارے جو ہیں وہ انتخابات کروائیں گے تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ عوام کی امنگوں کا احترام نہیں کیا جائے گا، اور احمد شفیق کا انتخابات کے دوسرے مرحلے میں آنا اسی بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ عوام کی امنگوں کا احترام نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ دوسرے لوگ جو ہے وہ انتخابات میں مداخلت کر رہے ہیں. اور ان چیزوں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انقلابی لیڈر اور عوامی لیڈروں کو جیسی حمایت حاصل ہونا چاہیے وہ حمایت حاصل نہیں ہے، اور مصر کے عوام جو حکومت کو گرانا چاہتے تھے ان کو اس کا بھرپور موقع نہیں ملا ہے. البتہ تونس اور لیبیا میں بھی یہی نعرے لگائے گئے تھے کہ حکومت کو گرانا ہے. احمد شفیق جو ہیں وہ حسنی مبارک کی حکومت کا تسلسل ہیں، لہذا اگر وہ آ گئے تو مصر کا انقلاب مشکلات میں پڑ جائے گا. لہذا ہمیں یہ بات قطعاً منطقی نہیں دکھائی دیتی کہ نئی حکومت کے لیے جو ہے وہ ایک ایسی پرانی حکومت انتخابات کروائے جس کے عوام مخالف ہیں. اور گزشتہ پارلیمنٹ کے انتخابات میں جو ہے وہ مسٹر مرسی کی پارٹی نے جو ہے وہ سب سے زیادہ سیٹیں حاصل کی تھیں، اور سینٹ میں بھی جو انتخابات ہوئے تھے مسٹر مرسی ہی کی پارٹی نے، اخوان المسلمین کی جو شاخ ہے اس نے سب سے زیادہ سیٹیں حاصل کی تھی. اور بیرون ملک جو مصری مقیم ہیں ان سے جو ووٹ لیے گئے تو انہوں نے بھی مرسی صاحب ہی کو ووٹ دیے تھے.
و دوم خواستار مراجعه کردن به اسلام، یعنی بر سردر حزب
مرسی ایک اسلام پسند کینڈیڈیٹ ہیں اور گزشتہ حکومت کے مخالف ہیں اور اس سسٹم کے مخالف ہیں جو حسنی مبارک نے جو ہے وہ بنا رکھا ہے. اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ عوام دوبارہ آ گئے ہیں تحریر اسکوائر میں اور اسکندریہ اور دیگر شہروں میں مظاہرے کر رہے ہیں. البتہ مصر میں ایسے بھی لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں اور سابق فوج کے جو ہیں وہ یعنی فوج کے سابق عہدیدار ہیں جو حسنی مبارک کے جو ہیں وہ اعلی کار سمجھے جا سکتے ہیں. البتہ ان لوگوں کی تعداد بہت کم ہے. البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ مصر کی فوج یہ بھی کر سکتی ہے کہ انتخابات کا عمل رک جائے، کیونکہ مصر میں صدارتی انتخابات بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہ انتخابات جو ہیں وہ ایک انقلاب کا جو ہے وہ آخری مرحلہ ہے، اور ان انتخابات کے نتائج کے اعلان کے بعد فوجیوں کو اقتدار جو ہے وہ سول حکومت کے ہاتھوں میں دینا ہوگا. اگر اس میں جو ہے وہ اسلام پسند لوگ آ جاتے ہیں تو مصر کی جو ہے وہ فورین پالیسی چینج ہو جائے گی اور دیگر پالیسیاں بھی جو ہیں وہ تبدیل ہوتی جائیں گی. لہذا اس کا یہ فطری نتیجہ ہے کہ فوج کو ہٹ جانا ہوگا اور سول حکومت کو برسر کام آنا ہوگا، اور یہی بات عوام چاہتے ہیں. لہذا ایسا لگتا ہے کہ جو ہے فوج نہیں چاہتی کہ یہ کام ہو، لہذا فوج نے مبارک کے فیصلے کا وقت اس وقت رکھا جب کہ مصر کے حالات بگڑ جائیں، اور انہوں نے انتخابات کے دوسرے مرحلے کے قریب آنے کے موقع پر ہی جو ہے وہ مبارک اور اس کے ٹولے کے عدالتی فیصلے کا وقت رکھا تاکہ انتخابات کے عمل میں گڑبڑ ہو جائے. اگر یہ لوگ اس میں جو ہے وہ رد و بدل کر دیتے تو شاید ان کو ان کے اہداف حاصل نہ ہوتے. انہوں نے فوجی کونسل نے یہ کام کر کے ملک کو دوبارہ ملک میں دوبارہ آشوب مچوا دیے ہیں، اور ان حالات کے تحت یہ بھی ممکن ہے، یہ بھی عین ممکن ہے کہ فوج جو ہے وہ مارشل لا لگا دے یا انتخابات کے عمل کو اصل سرے سے ختم کر دے، جیسا کہ الجزائر میں ہو چکا ہے، کیونکہ الجزائر میں اسلامی پارٹیاں جو ہیں وہ انتخابات جیت گئی تھی لیکن فوج نے جو ہے وہ بغاوت کر کے سارا سلسلہ ختم کر دیا اور دوبارہ امور پر قبضہ کر لیا. یہی سیناریو ہو سکتا ہے کہ وہ مصر میں دوبارہ تکرار ہو جائے، اور یہ خدشے پائے جاتے ہیں.
جی بہت بہت شکریہ. اور ناظرین دہلی اسٹوڈیو چلتے ہیں جہاں برصغیر کے ایک ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر تسنیم رحمانی صاحب موجود ہیں. تسنیم رحمانی صاحب السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام جناب.
جی رحمانی صاحب، رحمانی صاحب انقلاب مصر جس مرحلے سے گزر رہا ہے، یہ جو موجودہ مرحلہ ہے اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟
دیکھیے میں عرض کروں گا کہ مجھے مصر اور مصریوں کے مستقبل کو لے کے بہت سے خدشات لاحق ہیں. اس کی بڑی وجہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے, میں کئی مرتبہ یہ بات کہہ چکا ہوں, اور ابھی مقصود صاحب نے بھی یہ فرمایا کہ جو پورا کا پورا انقلاب ایک قیادت کے بغیر, ایک لیڈرشپ کے بغیر ایک انقلاب آیا.
جی
اس سے بھیڑ نے, جو لاکھوں لوگ جو تحریر اسکوائر پہ اکٹھا ہوئے, انہوں نے جو قربانیاں دیں اور اس میں جو مطالبات انہوں نے کیے, یہ بالکل صاف واضح تھا کہ ان کے وہ مطالبات اس دباؤ میں آخر کار ایک حسنی مبارک صاحب کی سرکار کو ماننے پڑے. لیکن اس کے فوراً بعد پورا کا پورا نظام فوج کے, اسی حسنی مبارک صاحب کی فوج کے ہاتھوں میں چلا جانا سب سے زیادہ عجیب بات تھی, کیونکہ وہی فوج تو ان کے اقتدار کو وہاں قائم کیے ہوئے تھی, اور اسی فوج کے پاس پھر وہ اقتدار چلا گیا, اور اسی فوج کے زیر نگرانی قانون بنایا جا رہا ہے, اسی کے زیر نگرانی انتخابات ہو رہے ہیں. اور یہ دوسری حیرت کی بات ہے کہ انتخابات میں بھی مقابلہ جو براہ راست ہو رہا ہے وہ حسنی مبارک صاحب کے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے. تو صرف ہاتھ بدل دینے سے نظام تو نہیں بدلا کرتا. ابھی تین روز قبل حضرت علامہ روح اللہ خمینی صاحب کی برسی کے تعلق سے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ بغیر قیادت کے جو انقلاب آئے گا وہ کوئی بامقصد انقلاب نہیں ہو سکتا, اور یہ بامقصد دکھائی نہیں دے رہا. مجھے یہ صاف محسوس ہو رہا ہے, اور جیسا کہ جعفری صاحب نے بھی ابھی فرمایا کہ یہ ایک خاص موقع پر حسنی مبارک صاحب کو کہ فیصلہ لایا جانا, اور فیصلے میں سب کو بری کر دینا, صرف حسنی مبارک صاحب کو عمر قید کی سزا دینا, اس کے بعد اسی تحریر اسکوائر پہ ان کے حامیوں اور ان کے مخالفین کے درمیان جھڑپیں ہونا اور ایک اختلاف کی کیفیت کا رونما ہونا, اس کے بعد ابو مرسی صاحب اور شفیق صاحب کے درمیان محض الیکشن رہ جانا, یہ تمام چیزیں اس ڈائریکشن میں جا رہی ہیں کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جو قربانیاں مصر کے عوام نے دی ہیں کہ انقلاب کے لیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ وہ رائے گاہ چلی جائیں. اگر کسی صورت حسنی مبارک کے جو حلیف رہے ہیں شفیق صاحب, جو وزیر اعظم رہے حسنی مبارک صاحب کے, انہی کو زبردستی انتخاب جتوا دیا گیا, یا اگر وہ ہار گئے تو پورے کے پورے الیکشن پروسیس کو قلدم قرار دے دیا گیا, تو پھر اس انقلاب کی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی. یہ ایک خدشہ ہے. دوسرا خدشہ یہ ہے کہ اگر کسی صورت اس انتخاب کو تسلیم بھی کر لیا گیا تو وہاں ایسے طبقات موجود ہیں جن کو ریسورسز پرووائڈ کر کے, جیسا کہ سیریا میں ہو رہا ہے, اس حکومت اس انتخاب کے خلاف کھڑا کیا جا سکتا ہے. اور یہ خدشہ میں شروع سے ظاہر کر رہا ہوں کہ جو انقلاب آیا وہاں مصر میں اسٹیکس ہیں,
جی
امریکہ کے اسٹیک موجود ہیں, اسرائیل کے اسٹیکس موجود ہیں, اور مجھے نہیں لگتا کہ بالکل اسرائیل کی سرحد پہ واقع ایک ملک جو ایک طاقت رہا ہے, عرب کی طاقت رہا ہے اور بڑی طاقت رہا ہے, وہ طاقت آج چلی جائے اسلامیوں کے ہاتھوں میں, اسلام پسند لوگوں کے ہاتھوں میں, غیر اسرائیل دشمن ہاتھوں کے یا امریکہ دشمن جماعتوں کے ہاتھوں میں وہ مصر چلا جائے, اسے برداشت کیا جانا امریکی اور اسرائیلی مفادات کے خلاف ہے. تو یہ بہت ممکن ہے کہ اس کو جمہوریت کا کوئی احترام تو امریکہ اور اسرائیل نے کبھی کیا نہیں ہے, کئی مرتبہ اس کے ثبوت مل چکے ہیں. خود غزہ میں حماس کی جب سرکار آئی اور حماس نے الیکشن جیتا تو انہوں نے اس الیکشن کو قلدم قرار دے دیا. آخر کار الجزائر کی بات ابھی کی گئی, وہاں کے الیکشن میں اسلامیان نے جب اقتدار حاصل کیا تو اس الیکشن کو قلدم قرار دے دیا گیا. اسی طرح مجھے لگتا ہے کہ اگر شفیق صاحب کسی صورت الیکشن ہار بھی گئے تو جو اخوان کے نمائندے انتخاب جیتیں گے ان کو یہ فوج اقتدار منتقل کر دے گی, یہ دیکھنے والی بات ہے. اور اگر انتقال ہو بھی گیا اقتدار کا تو اس کے بعد وہاں امن قائم رہ سکے گا, اور وہ ان اسلامی اور مسلمانوں کے مفادات کی اور جمہوری اور انسانی اور قدروں کو وہاں نافذ کر سکے گا نیا اقتدار. اس میں بہت شبہ ہے, بے حد شبہ ہے. سیریا کے حالات سامنے مجھے بہت ڈر ہے, اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے غلط ثابت کر دے, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والا مصر کہیں سیریا نہ بن جائے.
جی بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر مقصود صدیقی صاحب,
جی
جناب آپ نے تسلیم رحمانی صاحب کی گفتگو ملاحظہ فرمائی, انہوں نے کچھ خدشات کا اظہار کیا ہے. اسی کے ساتھ قنات باشی صاحب نے ایک بہت اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ حسنی مبارک اس کے بیٹوں اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں فیصلے کا جو وقت منتخب کیا گیا ہے, وہ ان کا کہنا ہے کہ سوچ سمجھ کے اس کے لیے وہ یہ کر سکتے تھے کہ انتظار کرتے, الیکشن کا پروسیس پورا ہو جاتا, نیا صدر آ جاتا, نیا سیٹ اپ آ جاتا ملک میں, اس کے بعد عدالت فیصلے کا اعلان کرتی. لیکن عدالت نے عین اس وقت فیصلے کا اعلان کیا ہے جب عوام میں کافی بے چینی پائی جا رہی تھی احمد شفیق کے دوسرے مرحلے میں پہنچنے کے تعلق سے. تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ وہاں کا جو موجودہ جو افراد انقلاب کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں یا سبوتاج کرنا چاہتے ہیں یا اس کو اغوا کر لینا چاہتے ہیں, اس فیصلے کا دوسرے مرحلے سے پہلے اعلان کر کے وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟
یہ بہت اچھا سوال ہے. یہ دیکھیے, یہ جو اس کی جو ٹائمنگ ہے, یہ انہوں نے بہت خاص سوچ سمجھ کی ہے, اور وہ یہ چاہتے ہیں, جہاں تک میرا یہ خیال ہے, کہ فوج کو یہ موقع ملے کہ جب عوام میں انتشار پھیلے اور عوام اپنی ناراضگی اور اظہار کرے اور سڑکوں پہ آئے, تحریر اسکوائر میں اور بڑے بڑے شہروں میں آئے, تو ان کو یہ موقع ملے یہ اس کو استعمال کرنے کا کہ بھئی ملک کے تو حالات ایسے ہیں نہیں کہ جہاں کے اوپر جمہوری حکومت قائم ہو سکتی ہے. ہم نے 60 سال تک اس ملک میں حکومت کی ہے, ہم نے 60 سال تک اس کو یہاں پہ امن قائم رکھا ہے اپنے بندوق کے اور اس کے ڈنڈے کے زور کے اوپر. یہاں کی عوام جو ہے وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ جہاں پہ جمہوری حکومت آئے, کیونکہ یہاں پہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر دیکھیں اب یہ حسنی مبارک کے جو وکلا ہیں یہ اپیل کر رہے ہیں ان کی سزا کے خلاف, وہ بھی بات ہے اور وہ دوبارہ سے سنی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو سپریم ملٹری کاؤنسل ہے, انہوں نے الیکٹڈ پارلیمنٹ کو 48 گھنٹے دیے ہیں, صرف 48 گھنٹے, کہ جس میں وہ اپنے 100 ممبر کو چن لیں اور جن کا کام یہ ہوگا کہ نیا آئین, نیا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ لکھنا شروع کریں. اب دیکھیں ان کانسٹیٹیوشن کی بھی بات ہمیں ذہن میں رکھنی ہوگی, وہ یہ ہے کہ یہ ابھی تو جیسے پریزیڈینشل رول یہاں پہ چلتا ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشن جب نیا بنے گا کہ وہ پارلیمانی کانسٹیٹیوشن ہوگا جس میں کہ پارلیمنٹ ہوگی, جس میں پرائم منسٹر کا جیسے کہ برطانیہ وغیرہ میں ہے, یا جیسے فرانس کا جو طریقہ ہے جس میں صدر کے ہاتھ میں ہے. انہوں نے اتنا زیادہ اس چیز کو اتنا کیا کہنا چاہیے کنفیوژن ایک طرف سے ادھر سے ڈالا ہوا ہے, اس کے ساتھ ساتھ ملک میں جو ہنگامے جو پیدا ہو رہے ہیں وہ اس کا وہ فائدہ اٹھانا چاہتی ہے فوج میرے خیال میں, تاکہ اس کو یہ بہانہ ملے کہ بھئی یہ لوگ ابھی عوام تیار نہیں ہے ان سے الیکشن کے لیے, ہم الیکشن کو بالکل نل اینڈ ووٹ کرا دیتے ہیں, ابھی ہم جو اپنی جو 60 سال حکومت ہے اس کو ہم جاری رکھیں گے, جب حالات پہلے بہتر ہوں گے پھر ہم دوبارہ سے. جیسا کہ ہم نے سنا, یہ تو بالکل حیرت کی بات ہے کہ کبھی ایک کوئی پارٹی جو ہے وہ اپنی اقتدار چھوڑنے کے لیے وہ الیکشن کرا کے دوسروں کو اپنے پلیٹ کے اوپر رکھ کے دے دے کہ لیجیے حکومت آپ کے ہاتھ میں, ایسا آج تک نہیں ہوا. یہ جو سپریم تنتاوی صاحب جو اقتدار میں آئے ہیں, یہ سب سے غلط قدم تھا, اور بدقسمتی سے کہ جو اسلامی جذبہ تھا, جو اسلامی رنگ تھا, اس کی قیادت کرنے والا کوئی نہیں تھا, وہ کوئی ان سے یہ نہیں کہہ سکا کہ نہیں ہم کو یہ منظوری نہیں ہے, ہم یہ چاہتے نہیں, ہم آپ کوئی انٹرم کاؤنسل بٹھا دیتے جس میں جہاں کچھ اچھے لوگ بیٹھے ہوتے جن کا کام یہ ہوتا ہے کہ الیکشن کرا کے نئی حکومت کر لانا. یہ فوج 60 سال سے چل رہی ہے اور ابھی تک وہ ان کے ہاتھ میں پاور ہے اور وہی رہے گی, اور مجھے بھی بہت خدشہ ہے کہ یہ پورا کا پورا جو انقلاب ہے اس کو ہائی جیک نہ کر لیا جائے, اور یہ کہ چند سالوں کے لیے دوبارہ سے سخت جو ہے اس کی یہ فوج کی حکومت دوبارہ سے نہ آ جائے.
جی بہت بہت شکریہ قناد باشی صاحب. مصر کی جو حکمراں فوجی کونسل ہے اس کی اب تک کی کارکردگی کا تجزیہ آپ کیسے کریں گے؟ جب سے اس نے اقتدار سنبھالا ہے اب تک کیا کیا ہے اس نے؟
ببینید شورای حاکم
مصر کی اعلی فوجی کونسل جس کو سابق ڈکٹیٹر حسنی مبارک نے منسوب کیا ہے, وہ ہر طرح سے جو ہے وہ مصر پر حاکم ہو چکی ہے, اور اسی کونسل نے مبارک کے جانے کے بعد جو ہے وہ مصر پر پوری طرح سے قبضہ رکھا ہے, اور اس کونسل نے مصری عوام کے ساتھ ہمدردی رکھنے والے کسی بھی فرد کو مصر میں آنے کی اجازت نہیں دی ہے, اور اسی فوجی کونسل نے میڈیا کو جو ہے وہ مکمل طرح سے اپنے قبضے میں لے رکھا ہے, جو کہ مصر کے عوامی انقلاب کے لیے جو ہے وہ سم قاتل ہے, کیونکہ انقلاب کو کسی بھی طرح سے جو ہے وہ میڈیا کوریج نہیں ملا ہے, اور یہ کونسل اسی پرانے فرسودہ 30 سالہ پرانے فرسودہ فوجی قوانین کے تحت جو ہے وہ حکومت کر رہی ہے, جس کو چاہتی ہے گرفتار کر لیتی ہے, جس کو چاہتی ہے قید میں ڈال دیتی ہے, اور اس کی کارکردگی کوئی مثبت نہیں رہی ہے اور نہ اس کو مقبولیت کوئی حاصل ہوئی ہے. البتہ گزشتہ زمانے میں جو مصر کی فوج تھی جس نے صہیونی حکومت کے ساتھ 4 جنگیں لڑی تھیں, یہ فوج عوام کے دلوں میں بڑی عزت رکھتی تھی, لیکن جیسے ہی حسنی مبارک صدر بنے انہوں نے فوج کو جو ہے وہ چھوٹا کرنا شروع کیا, اور کئی لاکھ کی فوج سے جو ہے وہ تقریباً 7 لاکھ افراد ہٹا دیے, اور جو لوگ اسلامی افکار اور انقلابی افکار کے حامل تھے ان کو قید میں ڈال دیا, ان کو گرفتار کر لیا, یہاں تک کہ انہیں پھانسی پر بھی چڑھا دیا. لہذا اب یہ کونسل جو ہے یہ کوشش کر رہی ہے کہ وہ فوج کی پرانی مقبولیت اور محبوبیت سے استفادہ کرے, لیکن یہ کونسل اس کام میں ہرگز کامیاب نہیں ہو سکی, کیونکہ عوام کو معلوم تھا اور عوام جاگ اٹھے ہیں اور عوام یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے. البتہ مصری فوجی کونسل نے پارلیمانی انتخابات کرانے کے بعد صدارتی انتخابات کرانے کا وعدہ کیا, اور یہ کھیل جو اب کھیلا جا رہا ہے اس کے تناظر میں اب لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا فوجی کونسل فوج کو, انٹیلیجنس کو, پولیس کو کیا اسلام پسند پارلیمنٹ کے ہاتھوں میں جانے دے گی. اور ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ مصر کی پارلیمنٹ کو بعض قوانین لکھنے کی اجازت ہی نہیں ہے, کیونکہ فوجی کونسل اسے اس بات کی اجازت نہیں دے رہی ہے, لیکن جو بات فوجی کونسل کرتی ہے, جو ہٹ درمی پر وہ اٹل رہتی ہے وہ کام کرتی ہے, جس طرح سے اس نے جو ہے وہ احمد شفیق کو انتخابات میں جو ہے وہ حصہ دلوایا اور اسے کامیاب کروایا. اب مصری عوام کے 2 مطالبات ہیں, یہ دونوں مطالبات ایسے ہیں کہ مبارک کے بارے میں جو عدالت نے فیصلہ کیا ہے اس میں عدل و انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے ہیں, اس سے جو ہے وہ فوجی کونسل ہی پر حرف آتا ہے, اور عوام جو ہے پوری طرح سے احمد شفیق کی مخالفت ہے, اور اس سے بھی جو ہے وہ فوجی کونسل پر حرف آتا ہے. لہذا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مصر کے عوام کی اکثریت اس اعلی کار چھوٹی سی اقلیت کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہے جو سامراج کی اعلی کار ہے.
ڈاکٹر تسنیم رحمانی صاحب, جناب آپ نے جو خدشات ظاہر کیے ہیں وہ اپنی جگہ پر, حکمراں فوجی کونسل موجود ہے, اسرائیل اور امریکہ کے مفادات اپنی جگہ پر موجود ہیں, مصر کے انقلاب سے امریکہ اور اسرائیل کو جو خدشات ہیں وہ سب اپنی جگہ پر، ان کی کوششیں اور سازشیں اپنی جگہ پر. اسی کے ساتھ قیادت کا فقدان، لیکن یہ تمام چیزیں تو اس وقت بھی موجود تھیں جب عوام نے اپنی تحریک کا آغاز کیا، اور عوامی جس عوامی قوت نے ان تمام رکاوٹوں کے باوجود، قیادت کے فقدان کے باوجود، ڈکٹیٹر حسنی مبارک کو کرسی سے اتارا اور بہت حد تک اپنے انقلاب کو کامیابی سے قریب کیا، کیا آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ وہ عوامی قوت جو موجودہ صورتحال ہے اس کا سامنا کر سکتی ہے؟ ہمارے پاس 3 منٹ کا وقت ہے.
نہیں، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ پورا یہ تمام کا تمام کھیل عوام ہی نے، عوام پریشان تھے، عوام چاہتے تھے، عوام کی خواہش ہے کہ انقلاب آئے، اور عوامی خواہش کے تحت تمام لوگ اکٹھا ہوئے تو کھڑے ہوئے. اسی لیے میں نے عرض کیا کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا اور اگر عوام کی حکومت عوام کے خواہش کے مطابق اقتدار کا انتقال نہیں ہو سکا تو یقیناً انقلاب کا سلسلہ جاری رہے گا، اور نہ صرف یہ سلسلہ جاری رہے گا بلکہ وہاں خانہ جنگی کے اندیشے بپا ہو جائیں گے. وہ ہو سکتا ہے کہ عوام آپس میں ٹکرا جائے، جس طریقے سے میں نے کہا کہ عدالتی فیصلہ اس وقت پر آیا ہے جب عوام میں اختلاف پیدا کیے جا سکے، بپا کیے جا سکے، اور عوامی قوت کو توڑا جا سکے. وہی سازش یہ کی گئی ہے سیریا میں بھی. جو میں سیریا کی ایگزامپل دے رہا ہوں کہ اگر عوام کے خواہش کے مطابق سرکار کو وہاں پر چلنے کا موقع نہ دیا گیا تو عوام پھر احتجاج کریں گے، عوام پھر تحریر اسکوائر پہ آئیں گے، اور اس وقت پھر فوج سامنے آ کے کھڑی ہوگی، اور سامنے سے فوج ان عوام کا مقابلہ کرے گی. تو وہ جو صورتحال ہے وہ انتہائی تکلیف دہ صورتحال ہو سکتی ہے جس کا خدشہ ہے. اسی لیے میں سیریا کی ایگزامپل دے رہا ہوں کہ وہاں پر بھی کچھ انٹرسٹڈ پارٹیز کو ریسورسز فراہم کر کے بشار الاسد کے خلاف وہاں پر خانہ جنگی بپا کی جا رہی ہے. وہ کام مصر میں بھی کیا جا سکتا ہے، اور ایک انارکی جس ملک میں موجود ہو، جہاں سرکار موجود نہ ہو وہاں، یا ایک کمزور سرکار موجود ہو، یا مستقل خانہ جنگی کی صورتحال ہو، وہ سوٹ کرتا ہے امریکہ کو اور اسرائیل کو. اس لیے ان کی بڑی کوشش ہوگی کہ اگر انتقال اقتدار دیا بھی جائے تو ایک خانہ جنگی وہاں پر بپا ہو جائے، اور ایک طبقہ وہاں کھڑا رہے کہ جو اس سرکار کو ناکام کرنے کی بھرپور کوشش کرتا رہے. تو اس کے خدشات بہرحال موجود ہیں. ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ مصر کے عوام نے جس خواہش کا اظہار کیا ہے اس انقلاب کے ذریعے، اللہ ان کی اس خواہش کو پورا کرے، اور امریکہ اور اسرائیل کی ریشہ دوانیوں کو ناکامی سے ہمکنار ہونا پڑے، فوج بیرکس میں واپس جائے، مصر کے عوام اپنا دستور نئی صدارت نئی حکومت کے تحت اسلامی اصولوں پر قائم کر سکے، ایک قیادت مصر میں اسلامی قیادت سامنے آئے جو امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ نبرد آزما ہو سکے. یہ ہم سب کی خواہش ہے.
جی بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر تسلیم رحمانی صاحب. اسی کے ساتھ ہم ڈاکٹر مخصوص صدیقی کے بھی شکر گزار ہیں، اور جعفر قنات باشی صاحب آپ کے بھی. بہرحال ناظرین، آپ نے تینوں تجزیہ نگاروں کے خیالات ملاحظہ فرمائے، انہوں نے جو خدشات ظاہر کیے ہیں وہ یقیناً موجود ہیں، اور مصر کے عوام بھی انہی خدشات کو کے تحت میدان میں آئے ہیں. تحریر اسکوائر اس وقت جب ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، اس وقت بھی قاہرہ کے تحریر اسکوائر پر لاکھوں انقلابی مصری عوام موجود ہیں، اور وہ انہوں نے بارہا اس بات کا عہد کیا ہے کہ وہ جو انقلاب لائے ہیں جس میں سینکڑوں لوگوں کا خون بہا ہے، اس کے تحفظ کے لیے وہ مزید قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں. ممکن ہے کہ ان کے انقلاب کو اغوا کرنے کی کوشش کی جائے، سبوتاج کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن یقیناً مصر کے آخری کامیابی مصر کے عوام کو ہوگی. اسی کے ساتھ پروگرام انداز جہاں اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. شکریہ جناب.